إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون پچھلے درس میں علماء کرام کے درمیان اہل حق اہل علم کے درمیان اختلاف کے بارے میں ایک چیز ہم نے دیکھی کہ دلیلوں کے پہنچنے اور نہیں پہنچنے کی وجہ سے علماء میں اختلاف ہوتا ہے اور اس کے بعد دوسری وجہ اس کی دیکھی کہ بعض اوقات دونوں کے پاس دلیل ثابت شدہ ہوتی ہے لیکن ایک چیز ناسخ ہوتی ہے اور دوسرے منسوخ، ایک چیز پہلے کی ہوتی ہے اور دوسری بعد کی، اور دونوں میں سے ایک کو اپنے مسئلے کے اپنے فتوے کے یا اپنی حدیث کے منسوخ ہونے کا علم نہیں ہوتا ہے، لہذا وہ اسی پر عمل کرتا رہتا ہے اور دوسرا اس چیز کو چھوڑ کے کسی اور چیز پر عمل کرتا ہے، اس وجہ سے بھی اختلاف علماء میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دلیل کے قبول و رد میں اختلاف کی وجہ سے بھی حدیثوں کی صحت اور ضعف کے فرق کی وجہ سے بھی یا علم کے ہونے یا نہ ہونے کی وجہ سے بھی علماء میں اختلاف ہوتا ہے، ایک کے نزدیک حدیث صحیح ہوتی ہے دوسرے کے نزدیک حدیث ضعیف ہوتی ہے، یا اس حدیث کے ضعیف ہونے کا علم ایک کو ہوتا ہے اور ایک کو نہیں ہوتا ہے۔ تو دلائل کے اطمینان ہونے یا نہ ہونے کی وجہ سے بھی، قبول و رد کے فرق کی وجہ سے بھی علماء میں اختلاف ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عالم کو حدیث یاد ہوتی ہے لیکن وقتی طور پر وہ ذہن سے نکل جاتی ہے یا مستقلاً ذہن سے نکل جاتی ہے۔ کتنی ساری سیکھی ہوئی چیزیں جو ہم سیکھ لیتے ہیں، ایک وقت کے بعد ہمارے ذہن سے وہ چیزیں نکل جاتی ہیں اور وہ چیز کسی کے یاد دلانے سے یاد آتی ہے۔ تو اگر اس وقت میں جب عالم فتویٰ دے رہا ہے وہ چیز اس کو یاد نہ ہو، یا ایک عالم عمل کر رہا ہے اس وقت میں اگر وہ چیز اس کو یاد نہ ہو، تو ظاہر بات ہے اس کا فتویٰ اور اس کا عمل دلیل کے خلاف جائے گا۔ بہت ممکن ہے کہ اس کا اجتہاد دلیل کے مطابق ہو جائے، لیکن یہ بہت اللہ کی توفیق ہے۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا فتویٰ اجتہاد کی وجہ سے دلیل سے ٹکرانے والا بن جائے، اور یہی وجہ ہے کہ بعض علماء کا اجتہاد حدیث سے ٹکرانے کی وجہ سے الگ ہو جاتا ہے، خطا ہو جاتا ہے، اور دوسرے علماء جو حدیث کے مطابق عمل کرتے ہیں، جس کو یاد ہوتی ہے حدیث، تو ان دونوں کے فتوے میں فرق ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی اس کی مثال ہم نے دیکھی تھی کہ ایک بڑا عالم بلکہ صحابی بھی ایک حدیث کو، علم کی بات کو بھول سکتے ہیں۔ بھولنا انسان کی صفات میں سے ہے، اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا ہے، ورنہ انسان چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو وہ بھی بھولتے ہیں۔ کیا انبیاء بھولتے ہیں؟ انبیاء بھی بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے دیکھی تھی کہ آپ نے نماز پڑھائی اور آپ نے دو رکعتوں پر ہی سلام پھیر دیا، اور صحابہ کی یاد دلانے پر آپ نے بچی ہوئی دو رکعتیں پڑھیں اور سجدہ سہو کیا۔ بہرحال تو یہ چیزیں ہم نے پچھلے درس میں دیکھی۔ اب آگے بڑھتے ہوئے صفحہ نمبر، میں سمجھتا ہوں 8 پر ہم شروع کریں گے کہ اجتہاد کے وقت دلیل مستحضر نہ رہنا۔ مستحضر، حاضر ہونا، سامنے رہنا، ذہن میں رہنا۔ تو ایک عالم کو حدیث یاد ہوتی ہے، ہم کو خود کئی باتیں یاد ہوتی ہیں، لیکن ضرورت کے وقت میں اس چیز کا ذہن میں آ جانا۔ ابھی مثال کے طور پر آپ کی کسی سے بات ہو رہی ہے، کوئی بدعتی ہے، کوئی غلط منہج والا ہے، آپ اس سے بات کر رہے ہیں، اس کو دلیلیں دے رہے ہیں، کبھی توحید کی دلیلیں دے رہے ہیں، کبھی اتباع سنت کی دلیلیں دے رہے ہیں، اور آپ کئی دلیلیں اس سے دے رہے ہیں، اور آپ کا بحث مباحثہ چل رہا ہے، گھر پہ آنے کے بعد آپ کو یاد آتا ارے وہ دلیل تھی لیکن میں نے دیا نہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے کہ آدمی کے ذہن میں اس وقت وہ دلیل نہیں ہوتی ہے لیکن دلیل اس کے پاس دل میں تھی, اس کو اچھی طرح سے آیت تجوید کے ساتھ یاد ہے, لیکن جب اس کی ضرورت تھی اس وقت وہ آیت ذہن میں نہیں آ رہی. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے اس بارے میں یہ آیت ہے لیکن اس کے الفاظی زبان پہ نہیں آتے, یاد نہیں ہوتا ہے, حالانکہ اس کو اچھی طرح سے یاد کیا ہے لیکن اس وقت وہ زبان پہ نہیں آ رہی ہے. تو ایسا آدمی کے ساتھ اکثر ہوتا ہے. تو یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ ایک عالم کو حدیث, آدمی سوچتا ہے اتنے بڑے محدث ان کو حدیث یاد نہیں اور آپ کو یاد ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک عالم اس کو اس وقت دلیل یاد نہ ہو جب اس کی ضرورت پیش آئی ہے اور وہ فتویٰ دلیل کے خلاف دے دے, بعد میں اس کو یاد آئے کہ ارے میں نے یہ بات ایسی کہی حالانکہ بات ایسی تھی. کیا اس کی مثال مل سکتی ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں کیا صحابہ میں اس کی مثال ملتی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اتی عمر بمجنونۃ قد زنت, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک پاگل عورت کو لایا گیا, قد زنت, اس عورت نے زنا کیا تھا. فاستشار فیہا اناسن, فاستشار انہوں نے مشورہ کیا, فیہا اناسن اس مسئلے میں لوگوں سے, فامر بها عمر ان ترجم, مشورہ کرنے کے بعد سب کے مشورے سے بات یہی سامنے آئی کہ اس کے لیے جس نے زنا کیا ہے رجم کرنے کا نبوی فیصلہ ہے, لہذا اس عورت کو کیا کیا جائے؟ رجم کیا جائے. کیا یہ فتویٰ غلط ہے کہ زنا کرنے والے کو رجم کیا جائے؟ تو ٹیکنیکلی زنا جس سے ہوا ہے اس کو رجم کیا جائے گا, یہ فتویٰ بالکل صحیح ہے. ایسا نہیں کہ کچھ بھی دل سے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے مار ڈالو اس کو, ایسا نہیں کیا انہوں نے کہ ان کو برا لگا تو انہوں نے کچھ بھی کہہ دیا, ایسا نہیں ہے. ان کا بھی جو قول تھا, ان کا بھی جو فتویٰ تھا, وہ ایک دلیل کی بنیاد پر تھا جو عمومی دلیل ہے, ایک جنرل دلیل ہے, لیکن کسی خاص مسئلے میں کچھ اور بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. جیسے کسی سے بھی آپ پوچھیں کہ زہر کی نماز کتنی رکعت پڑھنا چاہیے, چار, یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے نہیں مسافر کو, تو آپ کیا کہیں گے؟ دو. کیونکہ ایک جنرل اصول کیا ہے, زہر کی نماز کتنی ہے؟ چار. اور اس نے پوچھا بعد میں, کیا پوچھا اس نے؟ مسافر کے لیے, تو آپ کیا کہیں گے؟ دو. اگر نہیں حائضہ کے لیے, تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ حائضہ کے لیے نماز ہی نہیں ہے, حائضہ کے لیے نماز ہی نہیں ہے. تو اب ایک ہی سوال الگ الگ کیسز میں الگ جواب اس کا آئے گا. عام جواب کیا ہوگا؟ زہر کی نماز کتنی پڑھنا چاہیے؟ چار. مسافر کتنی پڑھے؟ دو. اور حائضہ؟ زیرو. حائضہ کی نماز ہی نہیں ہے. تو سوال ایک ہی تھا لیکن کیس بدلنے سے جواب کیا ہو گیا؟ بدل. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک عالم کے سامنے ایک عمومی دلیل ہوتی ہے اور وہ کوئی کیس اس کے سامنے آتا ہے, وہ اس کی دلیل اسی پر فٹ کر کے فتویٰ دے دیتا ہے. وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے؟ نہیں. لیکن دوسرا عالم ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ نہیں اس کے بارے میں الگ حدیث ہے, اس کو وہ حدیث معلوم ہوتی ہے لیکن اس وقت یہ دلیل یہاں فٹ ہوتی ہے وہ ذہن میں ہوتا ہے نہیں, تو اس وقت میں کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا فتویٰ خطا کر جاتا ہے اور دوسرے عالم کا فتویٰ صحیح ہوتا ہے. یہاں یہ مثال ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دل سے بھی فیصلہ نہیں کیا, انہوں نے کیا کیا؟ لوگوں سے مشورہ کیا. اب یہ ایک آدمی کا قول یہ فتویٰ نہیں ہوا بلکہ کیا ہوا؟ مشورہ. بہت سارے لوگ کہتے ہیں مشورے میں خیر ہے, بلا شبہ مشورے میں خیر ہے, اور جو چیز مشورے میں طے ہوتی ہے وہ کبھی غلط نہیں ہوتی ہے. ایسا ہے؟ مسٹیک ہو سکتی ہے. بہت سارے لوگ جو دعوتی ذمہ داری نبھاتے ہیں اور سفر میں بھی جاتے ہیں بوریا بستر لے کے, ان لوگوں کا ایک کہنا ہے کہ مشورے میں خیر ہے اور جو چیز مشورے میں طے ہوتی ہے وہ کبھی غلط نہیں ہوتی ہے. کیا ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے. اگر مشورے میں علم پورا نہیں ہو تو اس صورت میں خطا بھی ہو سکتی ہے. گھر والے سب مل کے مشورہ کیا، ارے کو بھی دین کا علم نہیں، کیا کرنا چاہیے، اب بیٹھ کے انہوں نے مشورہ کیا تو کیا ضروری ہے کہ مشورے کا فیصلہ صحیح ہو؟ نانا جان کو بٹھا دیے، وہ بھی بےچارے دانت وات لگا کے بیٹھے فیصلہ دینے کے لیے تجوید سے، تو کیا اس کا جواب صحیح آئے گا؟ نہیں، صحیح بھی آ سکتا ہے، غلط بھی آ سکتا ہے. مشورہ اس طرح کی کوئی ضمانت نہیں ہے. اسی لیے یعنی بہت ساری جماعتیں ایسی ہیں، ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مشورے میں طے ہوا ہے بس، اس کا مطلب کیا ہے؟ صحیح ہے. ایسا نہیں ہے. تو حضرت عمر نے مشورہ کیا، صاحب نے مشورہ کیا دیا، اس عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ رجم کرنا چاہیے. زنا کی سزا پتھر مار کے قتل کرنا ہے. اب فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَن تُرْجَم، تو عمر رضی اللہ تعالی نے اس عورت کے بارے میں فیصلہ دیا کہ اس کو رجم کر دیا جائے. عمر رضی اللہ تعالیٰ کون ہے اس وقت میں؟ خالی مکہ کے کہ مدینہ کے؟ پورے مسلمانوں کی، پوری حکومت، اسلامی حکومت کے ذمہ دار ہیں، امیر ہیں، خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں. فیصلہ دیا رجم کرو. مر بها علی 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 بن ابی طالب رضوان اللہ علیہ اجمعین، کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے اس عورت کو لے کے لوگ گئے. اب جا رہے اس کو سزا دینے کے لیے، لے جا رہے ہیں، تو حضرت علی پر سے اس عورت کا گزر ہوا. فقال ما شأن هذه، جب حضرت علی نے دیکھا عورت ہے، جا رہی ہے، اس کے ساتھ لوگ ہیں، جا رہے ہیں، کیا ہوا اس کو؟ ما شأن هذه، اس عورت کا کیا کیس ہے، اس عورت کا معاملہ کیا ہے؟ قالوا مجنونۃ بنی فلان، یہ فلاں قبیلے کی پاگل عورت ہے. زنت، اس نے زنا کیا تھا. فامر بها عمر ان ترجم، حضرت عمر نے حکم دیا ہے کہ اس کو رجم کر دیا جائے. قال فقال ارجعوا بها، ارجعوا بها، واپس لے کے چلو اس کو. کہاں؟ جہاں سے آئے تھے، حضرت عمر کے پاس، اس کو واپس لے کر چلو. ثم اتاه، پھر خود بھی واپس حضرت عمر کے پاس یہ بھی آئے. فقال یا امیر المؤمنین، کہا اے امیر المؤمنین، اما علمت، آپ کو معلوم نہیں؟ اما علمت کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو علم نہیں، آپ کو تو معلوم ہے نا. اما علمت ان القلم قد رفع عن ثلاثه، قلم تین لوگوں سے اٹھا لیا گیا ہے. کون سا قلم؟ گناہ کا قلم، کہ ان کے گناہ لکھے جاتے ہیں؟ نہیں، ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے ہیں. تو قلم تین لوگوں سے اٹھا لیا گیا ہے. کون لوگ ہیں وہ؟ عن المجنون حتی یبرا، پاگل سے اٹھا لیا گیا ہے جب تک کہ وہ اپنی بیماری سے باہر نہیں نکلتا ہے. وعن النائم حتی یستیقظ، اور سوئے ہوئے سے قلم اٹھا لیا گیا ہے جب تک کہ وہ جاگتا نہیں. جیسے کوئی آدمی نہیں میں بولے مار ڈالوں گا، تو کیا پولیس پکڑ کے لے جائے گی اس کو؟ مار ڈالے گا، بول رہا ہے، نیند میں بول رہا ہے، اس کا کوئی اعتبار ہے؟ نہیں. یا نیند میں کسی کو مار ڈالے، اٹھانے گیا، اس کو مارا زور سے تو دانت بھی ٹوٹ گئے اس کے، تو اب اٹھنے کی بات بول رہا ہے، کیا ہوا؟ تو پولیس لے جائے گی اس کو؟ نہیں. اس پر گناہ ہے اللہ کے ہاں؟ نہیں، اس پر گناہ کوئی بھی نہیں، کیونکہ نیند میں، ہوش میں نہیں تھا وہ. تو وعنی نائم حتی یستیقظ، وعنی صبی حتی یعقل، اور بچے سے بھی قلم اٹھا لیا گیا ہے جب تک کہ وہ، اس کو شعور نہ آئے، جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہوتا ہے. بعض روایتوں میں کہ حتی یحتلم، اس کو احتلام ہونے تک اس سے قلم اٹھا لیا گیا ہے. احتلام ہونا آپ جانتے ہیں کیا ہے. تو کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ کو حدیث معلوم نہیں؟ حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ بلا، معلوم تو ہے، یہ حدیث ہے، آپ کو معلوم نہیں؟ معلوم ہے، بالکل معلوم ہے. قال فما بال هذه ترجم، پھر اس کو کائے کو رجم کر رہے آپ؟ سمپلی جملہ اس کا جو قوت ہے وہ، اس کو آپ کیوں پھر رجم کر رہے ہو؟ فما بال هذه ترجم، پھر اس عورت کو کس گناہ میں، کس جرم میں رجم کیا جا رہا ہے؟ جب دیکھیے کتنا پختہ طریقہ ہے اپنی بات کو ثابت کرنے کا. آگے نے کہا یہ عورت ارجم نہیں کی جائے گی بالکل. کون بول رہا ہے؟ میں. کون؟ نبی کا رشتہ دار. سب سے پہلے ایمان لانے والا بچوں میں آپ بہت بعد میں آئے ہیں. میں پہلے آیا. حضرت علی پہلے آئے کہ حضرت عمر پہلے آئے؟ حضرت علی پہلے آئے. میں پرانا ہوں. بہت سارے لوگ ہیں. میں نبی کا رشتہ دار ہوں, میں خاص ہوں. کچھ نہیں کہا انہوں نے اس طرح کا. ہونے والا امیر المؤمنین ہوں. کچھ بھی نہیں کہا. کہ آپ کو یہ حدیث معلوم نہیں تو بات شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ دلیل سے. یہ نہیں 8 سال میرے لگے ہیں, آپ سے زیادہ وقت میرا لگا ہے. کچھ بھی نہیں. حضرت علی پہلے سے مسلمان ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جب کوئی آپ کے لیے کھڑا نہیں ہوا تھا تب کھڑے ہوتے. کون لائے ایمان؟ میں مانتا اس بات کو. بچے کم عمر تھے اور مسلسل تربیت میں تھے. حضرت عمر تو بہت بعد میں آئے, بہت دلائی کرتے تھے مسلمانوں کی, پھر جا کے مسلمان ہوئے. حضرت علی نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا. تو کہا کہ آپ سے زیادہ تو میں ہوں, بول سکتے نا. لیکن کیا کہا؟ وہ جو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معلوم نہیں آپ کو؟ حضرت عمر نے کیا کہا؟ معلوم ہے. اس حدیث میں کیا ہے کہ پاگل عورت پر کوئی, پاگل پر, مجنون پر کوئی گناہ نہیں. تو کہا جب مجنون پر گناہ نہیں ہے تو معلوم ہے کہ یہ عورت مجنون ہے. پھر اس پہ گناہ نہیں ہے اس حدیث کی روشنی میں. جب اس پہ اللہ کے ہاں گناہ نہیں ہے تو آپ کے ہاں کیوں گناہ ہے؟ پھر اس کو سزا میں رجم کیا جا رہا ہے تو سزا تو گناہ کی ہوتی ہے, جب گناہ نہیں تو سزا کائے کی؟ دیکھیے آرگومنٹ کیسا ہے کہ حدیث میں ہے کہ مجنون کا کوئی گناہ نہیں, یہ عورت کیا ہے؟ مجنون ہے. اور جب یہ مجنون ہے تو اس پہ گناہ نہیں, جب اس پہ گناہ نہیں تو پھر سزا کائے کی دے رہے آپ اس کو؟ حضرت عمر نے سوچا, ہاں بات تو صحیح ہے. کہا کہ فما بال هذه ترجم, قال لا شيء, یعنی کس جرم میں اس کو رجم کیا جا رہا ہے؟ حضرت عمر نے کہا اس پہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یعنی لا شيء, کوئی بھی چیز نہیں. یعنی اب ان کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے بیٹھے بیٹھے ادھر ہی. ہاں اس پہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اس پہ تو کوئی بھی گناہ نہیں ہے, لا شيء. قال فارسلها, تو چھوڑو نا اس کو. فارسلها, پھر جب اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے تو پھر اس کو پکڑ کے کیوں رکھے؟ چھوڑو اس کو. فارسلها, چھوڑیے اس کو. پھر قال فارسلها, تو میں نے کہا چھوڑ دو اس کو, چھوڑ دو, اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. فجعل یکبر, اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ تکبیر کہنا, اللہ اکبر, اللہ اکبر. یعنی جب آدمی کہتا اللہ اکبر تو کیا کر رہا تھا میں؟ جس پر اللہ کے ہاں گناہ نہیں اس کو زمین میں سزا میں دے رہا تھا, ایک بے گناہ کو سزا دے رہا ہوں, کتنی بڑی غلطی میرے سے ہو رہی تھی. اللہ اکبر. تعجب کے وقت میں, افسوس کے وقت میں آدمی کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر. تو عمر رضی اللہ عنہ اس وقت تکبیر کہنے لگے. یہ ابو داؤد میں روایت موجود ہے. اس میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ہے. اس میں یہ بات ہے کہ علم والے کو بھی اہل علم سے مشورہ کرنا چاہیے فتویٰ خاص معاملات میں دینے کے لیے. تو میں نے کیا کیا؟ میں امیر المؤمنین ہوں, ماننا ہے مانو, نہیں تو مارو اس کو پکڑ کے. نہیں کیا. آپ کیا کیا؟ لوگوں سے مشورہ کیا, کیا کرنا چاہیے اس مسئلے میں. تو ان کی عزت گھٹ جائے گی. ایک عالم ہے, اس کے پاس مسئلہ آیا, دوسروں سے اس سے کم ہیں, ان سے کیا کر رہا ہو؟ اس مسئلے میں کیا ہو سکتا ہے, کیا کرنا چاہیے, کیا فیصلہ میں نے دینا چاہیے؟ اتھارٹی کس کے ہاتھ میں ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں فیصلے کی قوت ہے, قاضی امیر ہے مسلمانوں کے. لیکن کس سے مشورہ کر رہے ہیں؟ جو آس پاس ہیں وہ بھی تو علم والے ہیں نا. حضرت عمر کے سامنے کیسے لوگ بیٹھا کرتے تھے ساتھ میں, وہ بھی علم والے ہوا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اس میں کیا کرنا چاہیے. سب کے مشورے کے بعد فیصلہ کیا دیا؟ رجم کرو, رجم کرو. اس سے معلوم ہوا حضرت عمر کو علم غیب تھا اور بابا کو ہے. بابا انتریامی, کہ ان کو معلوم پڑتا ہے یہ کون ہے, اس کا کیا کیس ہے. حضرت عمر فیصلہ دے رہے ہیں, آپ کو نہیں معلوم ہے یہ مجنونہ, اس کے بارے میں یہ ہے یہ غلط ہے. اور طوطے کو لے کے بیٹھا ہوا ہے, اس کو معلوم ہے کیا ہونے والا ہے. تیری تقدیر میں یہ ہے, تیرا کام بننے والا ہے, تیرا ایسا ہونے والا ہے. حضرت عمر کو نہیں معلوم میرا یہ فتویٰ تھوڑی دیر بعد کینسل ہونے والا ہے, یہ فتویٰ صحیح نہیں ہے, تھوڑی دیر بعد یہ رد ہونے والا ہے، حضرت عمر کو نہیں معلوم. تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کو، اولیاء کو علم غیب نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی کہتا ہے صحابہ کو علم غیب نہیں ہوتا ہے لیکن اولیاء کو ہوتا ہے، تو ایسے آدمی کو کیا کہیں گے؟ اس کا مطلب تیرے بولنے کے حساب سے صحابہ اولیاء نہیں ہے، اولیاء سے کم تر ہے صحابہ. آپ بتائیے، اصل اولیاء تو وہی ہیں. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا یا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو تقوی اور ایمان والے صحابہ نہیں ہیں، بعد والا ان سے بڑھ جائے گا. تو جب ولایت کی اصل ایمان اور تقوی ہے تو بعد والے ایمان اور تقوی میں صحابہ سے زیادہ ہوں گے کہ کم؟ کم ہوں گے، تو وہ زیادہ بڑے ولی ہوئے صحابہ. تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں معلوم، اور جب انہوں نے فیصلہ دیا تو حضرت علی کے پاس سے وہ لوگ گزرے، انہوں نے کہا کیا ہے یہ، کیا چل رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ عورت ہے، مجنون ہے، اور ان کے اس عورت کے بارے میں حضرت عمر نے فیصلہ دیا ہے. ان کو بھی نہیں معلوم، ان کو بھی علم غیب ہے. شیعہ حضرات اپنے اماموں کے بارے میں کہتے ہیں ان کو سب معلوم ہوتا ہے. اماموں میں ان کے سب سے بڑے امام کون ہیں؟ جن کی بنیاد پر سارا معاملہ اٹکا ہوا ہے، علی ابن ابی طالب، علی مولا، مولا علی. حضرت علی کو معلوم نہیں کیا کیس ہے، پوچھ رہے ہیں کیا ہے؟ اگر ان کو معلوم ہوتا کہ ایسا ہونے والا ہے تو ہونے کے ٹائم ہی وہاں موجود ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ایسا ایسا کیس ایک ہونے والا ہے، پہلے پہنچ جاتا وہاں پہ، ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے. نہیں معلوم ان کو. پھر اب انہوں نے جب فیصلہ ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے، حضرت علی کے پاس جب وہ پہنچ رہے ہیں لوگ، کہا کون ہے؟ عورت ہے. کیسی؟ پاگل عورت ہے. کیا فیصلہ ہوا؟ تم نے فیصلہ دیا اس کو رجم کرو. کہا واپس لے چلو. کہنے کا بھائی بڑے بڑے جو فرماتے ہو بالکل صحیح ہوتا ہے، بڑوں کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے، ہے نا؟ آج بہت سارے دیکھیں، یہ شخصیت پرستی ہے. حضرت علی جانتے ہیں کہ حضرت عمر کا مقام کیا ہے، بڑے ہیں کہ نہیں؟ حضرت عمر بڑے ہی ہیں نا، ہاں بڑے ہیں، اور بڑوں سے مشورہ کر کے طے کیا ہے، ساتھ والے بھی بڑے ہیں. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، واپس واپس لے کے چلو. اور جا کے کہا کیا آپ کو معلوم نہیں وہ حدیث، ایسا ایسا اللہ کے نبی نے کہا؟ یہ نہیں کہا کہ حضرت عمر کہاں، میں کہاں، اور اتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تعریف کی حضرت عمر کی، ان کو نہیں معلوم ہو؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آج کیسا بولتے لوگ، اتنے بڑے امام ان کو نہیں معلوم، ایسا ہو سکتا؟ لیجئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے حضرت علی کیا کریں، آپ کو معلوم نہیں اسی حدیث؟ کہا کہ ہاں معلوم تو ہے. کہا پھر اس کو آپ رجم کیسا کر رہے ہیں، اس پہ کیا گناہ ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے، پھر چھوڑو نا اس کو. کہا چھوڑو. تو چھوٹے ہیں حضرت علی حضرت عمر سے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ انہوں نے چینج کروایا. کس بنیاد پر؟ میں رشتہ داروں نبی کا اس لیے نہیں، دلیل ہے نبی کی. تو ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ مفتی کا فیصلہ خطا ہو سکتا ہے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے ابھی فیصلہ دے دیا، آپ تیر چھوڑ دیا، ہم نے واپس نہیں آتا ہو، اب تو فیصلہ دے دیا، فیصلہ دینے کے بعد اس کو نافذ کرنا ہی پڑے گا. ایسا تم نے فیصلہ دے دیا ہے، وہ بھی مشورے سے دیا ہے، لیکن ایک آدمی کے بولنے کی وجہ سے یہ پورا فیصلہ کیا کرنا پڑے گا؟ امیر المومنین کا چینج کرنا پڑے گا. معلوم ہوا کہ فیصلہ چینج کیا جا سکتا ہے، بڑے سے بڑے کا فتویٰ بھی چینج ہو سکتا ہے. کس کی بنیاد پر؟ کتنی پیاری روایت دیکھیے، کتنی ساری چیزیں ثابت ہو رہی ہے اس میں. اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اجتہاد میں خطا ہو جاتی ہے. حضرت عمر نے نہیں کہا میرا فیصلہ اگر غلط بھی ہے تو ایک اجر مجھ کو ملنے والا ہے، فیصلہ نافذ کر کے رہنا پڑے گا اس کو. نہیں، فیصلہ چینج کرنا پڑے گا. بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، اگر ان سے غلطی بھی ہوئی ہوگی، غلطی پہ بھی ایک اجر ہوتا ہے کہ نہیں مجتہد کو؟ ہم کو اجر ایک اجر چاہیے، ٹھیک ہے تم دو لو، ہم کو ایک بس ہوا. لیکن حضرت علی نے نہیں کہا اس طرح سے، انہوں نے فیصلہ چینج کروایا. معلوم ہوا کہ تبدیلی عملی صورت میں ہونا چاہیے جب دلیل سامنے آ جائے، پریکٹیکل چینج ہونا چاہیے. یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ ٹھیک ہے اجتہادی خطا ہے اس پر ایک اجر ہے تو اب بھی ملے گا، نہیں، کیونکہ پہلے معلوم نہیں تھا، اب معلوم ہے. اگر جانتے بوجھتے آدمی حدیث سے ہٹ جائے اس کو نیکی نہیں گناہ ملے گا. مجتہد کو اجر جاننے کی وجہ سے نہیں مل رہا ہے، اس حدیث کو نہ جاننے کی وجہ سے مل رہا ہے، اجتہاد میں خطا کی وجہ سے مل رہا ہے، کوشش کرنے کی وجہ سے مل رہا ہے. اصل اجر ہے کس کا؟ اس کا نہیں ہے کہ غلطی کرنے پہ ثواب ملتا ہے، اجر ہے کوشش کرنے کا. کوشش کے باوجود بھی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں نتائج پر اجر نہیں ہوتا ہے اصلا، بلکہ کس پر اجر ہوتا ہے؟ کوشش پر ہوتی ہے. ومن اراد الآخرت وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. تو اللہ نے اجر کس پر رکھا ہے؟ نتیجے پہ نہیں، سعی پہ رکھا ہے. سعی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوشش. تو اللہ کے ہاں اجر کوشش پر ہے، کوشش پر ہے. تو مجتہد نے اپنی کوشش کی کہ نہیں کی؟ کی. اس کو غلطی پر بھی ایک اجر ملے گا کیونکہ کوشش اس نے کی ہے. لیکن اگر کوشش کے بعد صحیح نتیجہ بھی نکل آئے تو اللہ کی طرف سے ایکسٹرا اجر اس کے لیے. ٹھیک ہے، تمہارا فیصلہ صحیح نکلا اور اللہ کی طرف سے دو اجر لو ہماری طرف سے، لیکن نہیں نکلا فیصلہ تو کوشش نہیں کی تھی کیا؟ اس نے کوشش کی تھی، تو ایک اجر لے لے، تیری کوشش کا تجھ کو ملے گا. اللہ کسی کی کوشش کو ضائع کرتا ہے نہیں. یہ بات یہاں پر، غلطی کا علم ہونے کے بعد غلطی پر عمل کرنا بے وقوفی ہے. آپ بتائیے، آپ کی اسپیلنگ مسٹیک ہے اور آپ بول رہے نہیں اب لکھ دیا رہنے دو، چلے گا؟ نہیں چلے گا. فارم بھرتے وقت آپ کا فارم بھرنے والا اگر آپ کا نام غلط، رکو ٹھہرو ذرا، میرا نام ایسا نہیں ایسا ہے. کتنا آدمی کتنی فکر رہتی ہے، نام کا اتنا فکر ہے اور کام کا، کام کی فکر نہیں. نام غلط ہوا تو برداشت نہیں ہوتا ہے اور کام غلط ہوا تو چلتا نہیں چلتا. تو ایک آدمی اس حدیث سے یہ بات معلوم کر سکتا ہے. نمبر ایک، جو اصل بات یہاں پر ہم کو دیکھنی ہے وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حدیث معلوم تھی یا نہیں، اور انہوں نے فیصلہ جب کیا اس وقت میں ذہن میں تھی ان کے؟ اگر ہوتی تو کسی اور نے ان کو یاد دلائی تو سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو چھوٹا بھی بڑے کو سمجھا سکتا ہے، چھوٹا بھی بڑے کو سمجھا سکتا ہے. تو بڑے کو ماننا پڑے گا، کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا اتنے بڑے عالم اور تم ان کو سکھا رہے. ٹھیک ہے، بات صحیح ہے، اگر تو بڑے عالم کو بھی ماننا پڑے گا، اس لیے کہ دلیل بڑے سے بڑے عالم سے بھی بڑی ہے. دلیل عالم سے بھی کیا ہوتی ہے؟ بڑی ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ دلیل کو عالم کے تابع نہیں ہونا ہے، عالم کو دلیل کے تابع ہونا ہے. یہ اسلام کے اصولوں میں سے بنیادی اصول ہے کہ کتنی بھی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو جائے اس کو بھی دلیل کے تابع ہونا چاہیے. تو اب یہاں دیکھیے، حضرت عمر کا فیصلہ کیا تھا؟ رجم کرنا چاہیے. اور حضرت علی کا فیصلہ کیا تھا؟ تو ایک کا فیصلہ ہے رجم نہیں، چھوڑ دو، اور ایک کا فیصلہ ہے رجم کرو. وجہ اس کی کیا بنی؟ وجہ یہ بنی، اور کیا دونوں کا حدیث معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ دونوں کو معلوم ہے، لیکن اس کیس میں ایک کے ذہن میں وہ حدیث ہے اور دوسرے کے ذہن میں اس وقت نہیں ہے جب فیصلہ کر رہے ہیں. تو کیا بعد میں ذہن میں آئی؟ آئی. تو جب بعد میں سامنے حدیث آئی اور سمجھ میں آ گیا کہ ہاں اس حدیث کے انڈر میں یہ کیس بھی آتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے فیصلے کو رد کیا یا حدیث کو رد کیا؟ نہیں نہیں، ضعیف حدیث ہے. کیا ایسا؟ تم کو کیا سمجھتا ہے؟ اصل ہم کو سمجھتا ہے، تم کو فلاں مدرسے میں آنا پڑے گا حدیث سیکھنے کے لیے. کیے انہوں نے ایسا؟ جب بات سامنے آ گئی نا، بات ثابت ہو جائے، بڑی سے بڑی شخصیت کو بھی اس کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑیں گے، اس کو ماننا پڑے، کیونکہ دلیل شخصیات سے اونچی ہوتی ہے. تو اس میں، اس روایت میں بات ملتی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فیصلے کو تبدیل کیا، اور فیصلہ کرتے وقت وہ حدیث اور اس حدیث کا اس مسئلے سے تعلق ہونا یہ ان کے ذہن میں نہیں تھا. یہ بہت بڑی بات ہے, کیونکہ صرف معلوم, اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتا ہے کہ صرف حدیث جاننا اصل نہیں ہے, صرف آیتیں جاننا اصل نہیں ہے, یہ کہاں فٹ ہوتی ہے یہ جاننا اور اس وقت ذہن میں ہونا بھی بہت ضروری ہے, اس وقت ذہن میں ہونا بھی بہت ضروری ہے. تو اس وجہ سے بھی علماء میں اختلاف ہوتا ہے. اور آگے آئیے, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کے سامنے, دو عالموں کے سامنے حدیث ہوتی ہے, لیکن حدیث کے سمجھنے ہی میں دونوں میں فرق ہو جاتا ہے اور ایک دم الٹا سمجھتے ہیں. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا, آپ استنجا کے لیے تشریف لے گئے اور میں آپ کے لیے, آپ نے مجھ کو حکم دیا جاؤ تین ڈھیلے اٹھا لاؤ, پتھر اٹھا لاؤ. میں گیا ڈھونڈا ڈھونڈا ڈھونڈا, مجھ کو دو پتھر ملے اور تیسرا پتھر نہیں ملا. تو میں نے کیا اٹھا لیا, سامنے تھا گوبر پڑا ہوا تھا, میں نے گوبر کا ٹکڑا جو ہے وہ اٹھا لیا, وہ بھی سوک کرتا ہے, وہ بھی لے لیا, میں نے لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. آپ نے ان میں سے جو گوبر کا ٹکڑا تھا اس کو اٹھا کے پھینک دیا اور آپ نے دو پتھر لیے, حدیث ختم. اب اس حدیث سے بعض علماء نے استدلال یہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم کہ تین پتھروں سے کم میں استنجا مت کرو, تین پتھروں سے کم میں استنجا مت کرو, یہ کمپلسری نہیں ہے. تین سے کم میں بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے اس حدیث کے اعتبار سے. تو اس میں کتنے پتھر آپ نے استعمال کیے, کیونکہ آپ کے سامنے دو پتھر اور ایک گوبر کا ٹکڑا, آپ نے کیا کر دیا, گوبر کا ٹکڑا پھینک دیا اور دو پتھر لے لیے. اب یہ بخاری کی حدیث ہے. اب اس حدیث سے امام الطحاوی نے, جن کو احناف اپنے علماء میں سے شمار کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ تین کی قید نہیں ہے اور تین لازم نہیں ہے, تین سے کم میں بھی آدمی استنجا کر سکتا ہے. لیکن آپ دیکھیے, ایک اور حدیث ہے جو مسند احمد میں ہے, مسند احمد میں ہے, اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود غالباً اس کے راوی ہیں, ان سے کہا دو پتھر لیے, گوبر کا ٹکڑا پھینک دیا اور کہا کہ یہ رکس ہے, رکس یعنی رجس ہے, یہ پاک نہیں ہے, کیونکہ وہ گدھے کا گوبر تھا. آپ نے کہا یہ پاک نہیں ہے, جاؤ ایک پتھر لے کے آؤ. اب کیا ہو رہا ہے, کمپلسری, ڈبل کمپلسری ہو رہا ہے کہ تین لے کے آئے, وہ پھینکے گا اور ایک چکر لگاؤ. مطلب اتنا ضروری, آپ نے چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آئندہ تین لانا, نہیں آپ نے کہا نہیں جاؤ ابھی تیسرا پتھر اور لے کے آؤ. تو اس سے اور زیادہ تاکید اس کی مل رہی ہے. اب دیکھیں, ایک عالم ایک طرف گیا اور دوسرا عالم دوسری طرف گیا. تو کبھی ایک حدیث سے استدلال کرنے کا فہم, ایک عالم کا ایک ہوتا ہے دوسرے کا دوسرا, اس کی ایک بہت بڑی وجہ طرق کا سامنے نہ ہونا بھی ہوتا ہے. ایک حدیث روایت کرنے والا, دیکھیے حدیث روایت کرنے والے کون تھے, فرشتے, انسان تھے. اور انسان جب کسی بات کو نقل کرتا ہے تو ایگزیکٹلی شروع سے اینڈ تک بیان کرتا نہیں. ابھی مثال کے طور پر ہم میں سے سب گھر پہ جائیں, اگر جائیں گے انشاءاللہ, تو اگر گھر والے پوچھیں آج درس میں کیا ہوا, یا چھوڑ دیجئے دن بھر میں کیا ہوا, یا کم سے کم درس کے اعتبار سے پوچھیں کہ درس شروع ہونے سے ختم ہونے تک کیا ہوا, اور سب کی ریکارڈنگ کی جائے, کیا ایگزیکٹلی سب کی بات میچ ہوگی؟ نہیں. اب فرق کہاں آئے گا, ہر آدمی کے بیان کرنے میں وہ دو قسم کے کیسز اس میں ہوں گے. ایک تو یہ کہ ایک آدمی جتنا اس کو یاد رہا، جتنا اس کو امپورٹنٹ لگا، اتنا بیان کرے گا. آج ایک حدیث بیان ہوئی حضرت عمر کی، اور ایسا ایسا اس میں تھا خطا. آج یہ ہوا درس میں. دوسرا کہے گا آج حدیث بیان ہوئی گوبر کی، استنجا کے لیے ایک صحابی کو ایسا ایسا ہوا تھا، یہ حدیث بیان ہوئی. تو اس کے سامنے، اس کے ذہن پہ وہ حدیث غالب رہی، اس نے کیا بیان کیا؟ وہ حدیث. دوسرے کے سامنے یہ حدیث غالب رہی، بہت مزہ آیا اس حدیث میں، اس کو وہی ذہن میں رہی اس کے، وہ حدیث اس نے بیوی محترمہ سے اس نے بیان کی. کسی کو تیسرا کچھ اس میں یاد رہے گا، اس سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کو علم غیب نہیں تھا. آپ بتائیے بیان کرنے والے کیا ترتیب وار وہ ساری تفصیل درس کی بیان کریں گے؟ نہیں. کوئی آدمی کچھ حصہ بیان کرے گا، کوئی کچھ حصہ بیان کرے گا، کوئی کچھ حصہ بیان کرے گا، اور کسی نے اگر جھپکی لی ہوگی اس میں تو وہ کہے گا حضرت عمر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وہ پتھر لے کے آؤ. تو اب کیا کیا؟ ادھر سے حضرت عمر پہ سو گیا تھا وہ، اور اٹھنے کے بعد کہے گا تو حضرت علی سے کہا کہ تین پتھر لے آؤ، واپس ایک پتھر پھینک کے، گوبر پھینک کے کہا تین لے آؤ. تو شروع حضرت عمر سے ہوئی حدیث اور ختم کہاں ہوئی؟ حضرت علی پہ. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ہوتا ہے. تو اب ایک حدیث کئی صحابہ سنتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، اس میں سے ہر صحابی ایک ٹکڑا بیان کرتا ہے، کچھ ٹکڑا چھوڑ دیتا ہے، کوئی پرابلم ہے اس میں؟ نہیں ہے. کیونکہ ضروری ہے کہ پورا آپ کون آدمی کرے گا بھائی، شروع سے اینڈ تک ڈیٹیل میں. کوئی صحابی ایسا بھی بیان کرتے ہیں، کوئی صحابی ایک حصہ بیان کرتے ہیں، کوئی صحابی دوسرا حصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ہم بیٹھے ہوئے تھے. جیسے آپ حدیبیہ کی حدیث دیکھ لیں، آپ کو ملے گا اس میں ہر صحابی ایک ایک حصہ بیان کر رہا ہے. آپ معراج کی حدیثیں دیکھیں، آپ کو مختلف صحابہ ملیں گے، آپ کو مختلف ٹکڑے بیان کریں گے. آپ شق القمر کی روایت دیکھیں، آپ کتنی حدیثیں ہیں، معاملہ ایک ہوتا ہے، لیکن بیان کرنے والے جو حصہ ان کے سامنے ان کے ذہن میں ہوتا ہے اتنا حصہ بیان کرتے ہیں. یہ فطری چیز ہے، کوئی پرابلم اس میں نہیں ہے. لیکن اگر ایک تھرڈ پارٹی کو جو اس میں نہیں تھا، نہ وہ بولنے والا ہے نہ سننے والا ہے، اور اس وقت میں وہ گواہ نہیں تھا، جب اس کو پورا معاملہ سمجھنا ہے، اب اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ وہ سارے طرق دیکھنے پڑیں گے اور اس کے بعد فیصلہ لینا پڑے گا. جیسے بار کے معاملے، اس کو سمجھ لیجئے اچھی طرح سے، جو طرق کا مسئلہ. بعض لوگ حدیث کے سلسلے میں پریشان ہوتے ہیں، بولے ایک صاحب ایسا بول رہے، دوسرے صاحب ایسا بول رہے، تیسرے صاحب ایسا بول رہے، کیا ہو رہا ہے؟ ایک حدیث میں ایسا آ رہا ہے، ایک حدیث میں ایسا آ رہا ہے. تو پورا واقعہ کسی نے بھی بیان نہیں کیا، صرف ایک صحابی نے پورا واقعہ شروع سے لے کے اینڈ تک بیان کیا ہے. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کی حدیثیں دیکھیں، اتنی حدیثیں ملیں گی. ایک حدیث تفصیل سے حضرت جابر کی ملے گی آپ کو، شروع سے لے کے اینڈ تک انہوں نے بیان کیا، اس کو صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. اسی لیے شیخ البانی نے بھی اسی کو بنیاد بنا کر کتاب لکھی ہے، حج کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسا کہ حدیث جابر میں آیا ہے، بہت لمبی حدیث ہے وہ. تو اب سارے طرق اگر آدمی جمع نہیں کرے تو بہت اہم حصہ بھی اس کا چھوٹ سکتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جس بنیاد پر بات ہوئی ہے وہ بنیاد اگر چھوڑ دی جائے تو وہ حدیث آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو جاتی ہے. آپ کی بستی میں جھگڑا ہوا کسی کا، اور آپ سرپنچ ہے بستی کے، آپ کے پاس کیس آیا، آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ بولے آیا مجھ کو مارا، دیکھو دانت بھی ٹوٹا میرا، پکڑ کے دھو اس کو، مارو اس کی پٹائی کرو اس کی. فیصلہ کر سکتے آپ؟ آپ کیا کریں گے؟ تو بتا رہے کیا ہوا؟ بولے گا یہ جو ہے نا، اس نے کیا کیا، جا کے اس کی دکان کا تالا توڑا اور اس میں سے سامان لیا اور آ کے بیچ دیا اس کو، اس کے پوچھے بغیر. بھائی ہے اس کا وہ، لیکن ایسے کام کیا اس نے، ذرا گھر میں تھوڑا جھگڑا ہو گیا، ناراضگی ہو گئی، تو اس نے کیا کیا، اس کے دکان میں گھس کے تالا توڑ کے سارا سامان اس میں جو اٹھانا تھا اٹھایا اور جا کے بیچ دیا اور پیسے کھا گیا. پھر یہ ٹھہرا تھا چوک میں، وہ آیا آتے ہی مارنا شروع کیا، اب کیس بدل گیا. اب کیا ہوا؟
स्टोरी ऐसी है, पार्ट वन पार्ट टू उसका है,
कि आधा हिस्सा इसका जो अहम है वो कहानी में गायब है कि नहीं है। तो अब अगर आप उसको उससे काट के देखेंगे तो आपको मारने वाला क्या दिखाई देगा? मुजरिम। अगरचे वो भी गलत है, उसने मारा, उसने वैसा भी नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके मारने की वजह आपको दिखाई दे रही या नहीं दिखाई दे रही? क्योंकि जो वहां पे चौक में खड़ा हुआ उसको तो उतना ही दिखाई दिया, लेकिन जो इसके साथ में रहता है उसको मालूम है कि पास्ट टेंस में क्या हुआ है, प्रेजेंट टेंस में क्या हुआ है, कल क्या हुआ था और आज क्या हुआ है। उसने दोनों हिस्सों को क्या किया, जोड़ा, और जोड़ने के बाद कॉज एंड इफेक्ट उसमें मालूम पड़ा। अब कहानी क्या हो गई, बदल गई। तीसरा एक आएगा, उसमें बताएगा कि इसने मारना शुरू भी नहीं किया था, आके उसने बोला क्यों रे ऐसा किया, तूने दुकान में से जाके चीजें लिया। अब उसने क्या किया, धक्का दिया उसको, जा मेरी मर्जी जो भी चाहूंगा करूंगा। जैसा उसने धक्का दिया उसने मारना शुरू किया। अब स्टोरी में एक एलिमेंट और बढ़ गया कि धक्का देने की शुरुआत किसने की थी, इसी ने की थी। तो अब बोलने वाले कई होते हैं, वो एक एक टुकड़ा ला के देते हैं, लीजिए लीजिए लीजिए, तो वो सारे टुकड़े जमा करने के बाद वो जिग्सॉ पजल क्या हो जाता है, पूरा कंप्लीट होता है। समझ में आ रही बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको हदीस के सिलसिले में याद रखनी चाहिए, नहीं तो आप अधूरी हदीस को ले लिए और आप उसी की बुनियाद पर फैसला करना शुरू करेंगे, उसमें बहुत मर्तबा आदमी से गलती हो जाती है। तो इस हदीस में क्या है, एक टुकड़ा आया, अल्लाह उनको बताना ही था एक रावी को कि गोबर का टुकड़ा फेंक दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो अब आगे का हिस्सा बयान करने की जरूरत है नहीं, तो उन्होंने आगे का टुकड़ा बयान नहीं किया। लेकिन दूसरे रावी ने क्या किया, बताया कि आपने जब फेंका फिर से एक पत्थर मंगवाया। अब इनका बताने का मकसद क्या है, नहीं पत्थर और एक चाहिए ही, तो अब इस एक किस्से को दो लोग बयान कर रहे हैं, एक के सामने के गोबर से इस्तिंजा नहीं कर सकते हैं तो वो गोबर का टुकड़ा फेंक दिए, इतना बताने पर इक्तफा उसने किया। लेकिन जिसके सामने पूरा मसला है कि तीन पत्थर चाहिए, वो आगे का टुकड़ा भी बयान कर रहा है कि क्या आपने कहा ये नजस है, जाओ पत्थर लेके आओ। तो किसी रावी के जहन में कोई मसला होता है, किसी रावी के जहन में कोई मसला होता है, उस मसले को साबित करने के लिए जब वो हदीस बयान करता है कुछ हिस्सा छोड़ देता है। आप सब करते हैं, कोई भी दुनिया का ऐसा आदमी नहीं है जो शुरू से कहता है मैं आया, मैंने जूतियां उतारी और मैंने सलाम किया और फिर मैं मस्जिद में आया, मैंने देखा टाइम कितना हुआ और फिर मैं मस्जिद में दाखिल हुआ, मैंने देखा पूरी सब बता दिया, आप इतना मस्जिद में गया, नमाज पढ़ा, फौरन आ गया, आपने पूरी डिटेल बताई, जूतियां उतारी, वुजू किया, मिसवाक की, मुंह पोछा, सलाम किया, जवाब दिया, आप बहुत सारी डिटेल्स छोड़ देते उसमें, क्यों? आपको लगता है ये बताने की जरूरत नहीं, तो ऐसे हर रावी को लगता है इतना ही बताना काफी है और ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इस वजह से हदीसें मुख्तलिफ तुरुक में रुआत में बढ़ जाती है। अब एक हदीस एक के सामने आई, उस हदीस में उसने गौर किया और मसला ले लिया। अब अगर उसके सामने दूसरा तरीक भी है तब तो वो उसको जमा करके मसले का फैसला करेगा, लेकिन अब ये है मदीना में और दूसरा तरीक उसका है मिस्र में और तीसरा तरीक है शाम में। अब आप बताइए क्या उस हदीस के समझने में आलिम का फैसला अधूरा रह सकता है कि नहीं रह सकता है? रह सकता है। यही वजह है कि उलमा में इख्तलाफ इस सिलसिले में हुआ है। जैसे आप देखेंगे हदीस में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्तों की कमाई उसको बेचना खरीदना इससे मना किया। सही में आपको ये रिवायत मिलेंगे, लेकिन दारकुतनी वगैरह और दूसरी किताबों में आप देखोगे तो आपको मिलेगा हाँ लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिकारी कुत्तों के बारे में सहूलत दी, रुख्सत दी, इल्ला कल बसईदिन, शिकारी कुत्ते के सिलसिले में आपने रुख्सत दी। तो अब जिस आदमी के पास ये हदीस पहुंची है कि कुत्तों की कमाई जायज नहीं, उसने सारे कुत्तों के बारे में फैसला किया कि नहीं किया, किया, लेकिन जिस आदमी के सामने दूसरी हदीस है वो क्या कहेगा, सारे कुत्तों की कमाई क्या है, हराम है, سوائے اس کتے کے جو شکاری ہوتا ہے. شکاری کتے کی خرید و فروخت کی گنجائش ہے, کیونکہ حدیث میں اس کی رخصت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. تو اب دو طریقے الگ الگ ہیں, دونوں کو جمع کرنا پڑتا ہے. ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ ہم محنت کریں. علم کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ کوشش. یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا معاملہ رکھا. ایسا نہیں کیا کہ ایک کتاب ایک دم پرنٹ کر کے جبریل آ کے دے رہے اور ہر گھر گھر فرشتے آ کے بانٹ رہے, لو اس پہ عمل کرو. ایسا نہیں ہوا اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا ہے. ایسا ہو کے بھی ایسا ہوگا, کیونکہ جب فیصلہ کرنے کو قاضی صاحب بیٹھیں گے ان کے ذہن میں ساری باتیں ہوں گی, اس وقت میں نہیں ہوں گی. پھر وہاں کے قاضی نے فیصلہ کیا, یہاں کے قاضی نے, پھر وہی ہونے والا ہے. کیونکہ انسانی دنیا کی محدودیت ہے. آپ لاکھ اپنے دل کی بات کسی سے بیان کرنا چاہیں, سمجھنے والے کو غلط فہمی ہو سکتی کہ نہیں؟ کیونکہ سارے فہم برابر ہیں نہیں. تو کتنا بھی آپ کرو, ایک دم آسمانی پرنٹڈ ورژن بھی اگر آ جائے قرآن کا اور حدیث کا, تب بھی انسانی فہم کے فرق کی وجہ سے غلطیاں ہوں گی. اس کو آپ ختم کر سکتے نہیں. بہت سارے بولتے ایک ہی ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا نا, سب کے پاس ایک قرآن, اور ایک قرآن تو ہے لیکن حدیث شیعہ کے پاس الگ ہے, حدیث پوری کے پوری ایک دم اپ ٹو ڈیٹ, ایک دم پورا فائنل ورژن حدیث کا ہوتا, اتنی ساری کتابیں, یہ نہیں ہوتا. کتنا اچھا ہوتا. اگر ویسا بھی ہوتا تب بھی غلطی کا امکان ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ایک کلاس ہے اس میں ٹیچر پڑھا رہا سب بچوں کو, پھر وہ آ رہا دو اور دو چار اور چار کچھ تو کر کے آ رہا دوسرا ہی, ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا؟ سارا پڑھانے کے بعد بھی اسٹوڈنٹس کو جب پوچھا جاتا ہے, چاہے وہ دینی ہو مجلس یا اسکول کی ہو, تب بھی غلطی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ سمجھنے میں پوچھا جائے, ابھی سارا جتنا بھی سنے ہیں, اب پھر اس کا اگر ہم شروع کریں اگر چیکنگ, تو بتانے میں غلطی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی, کیونکہ انسان جہاں ہے وہاں پر بھول اور غلطی ہے. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا, لا یضل ربی ولا ینسا, لا یضل ربی ولا ینسا, تیرا رب نہ مسٹیک کرتا ہے. لا یضل ضل کا مطلب ہوتا ہے غلطی کرنا, ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخرى, ضل کا مطلب ہوتا ہے غلطی کرنا. عربی زبان میں گمراہ ہونے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور غلطی کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اور خطا جو اجتہادی خطا ہوتی ہے اس کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. ضل, لا یضل ربی ولا ینسا, تیرا رب نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے. تو رب کے علاوہ سب, انسان سے غلطی بھی ہوتی ہے اور وہ بھولتا بھی ہے. تو جب یہ دو چیزیں ساتھ میں رکھی جائیں تو چاہے آسمانی کتاب ہاتھوں میں ہر ایک کے دی جائے, دھیان سے پڑھنا, ہاں تب بھی غلطی ہونے والی ہے, اختلاف پھر بھی ہونے والا ہے. اور آپ جانتے ہیں بنی اسرائیل کو کیا کتاب نہیں دی گئی تھی؟ آسمان سے دی گئی تھی کتاب, الواح اللہ کی طرف سے دیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کو, لیکن وہ دینے کے بعد بھی ہوا کہ نہیں ہوا اختلاف؟ ہوا, اس کے بعد بھی اختلاف ہوا. یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے, نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے. تو یہ انیویٹیبل جس کو آپ کہتے ہیں, یہ لازمی طور پر ہونے والا, آپ کچھ بھی کرو ہونے والا ہے, کچھ بھی کرو یہ ہونے والا ہے. تو یہ بات یاد رکھنا ضروری. کبھی کبھی دلوں میں تھوڑا آتا, کیا اتنا اختلاف, ایک ہوتا سب, کتنا اچھا ہوتا سب ایک ہوتے نیک ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. فہم کا فرق ہمیشہ انسانوں میں اختلاف کی بنیاد رہے گا. اس کی ایک مثال ہم دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, زکات الجنین زکات امه, اس سے پہلے بھی میں سمجھتا ہوں اس پہ ہم گفتگو کافی تفصیل سے کر چکے ہیں. زکات الجنین زکات امه, جنین جو پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اس کو جنین کہا جاتا ہے. جنین کی زکات یہاں پر آپ دیکھیں گے جو عربی کا وہ زکات ہوتا ہے جو مالدار لوگ اپنے مال میں سے دیتے ہیں, وہ بھی زکات ہے, اور یہ کیا ہے, یہ بھی زکات ہے. لیکن تجوید والوں کو اس میں فرق معلوم ہے اور بے تجوید والوں کے لیے اس میں کوئی فرق نہیں ہے, صحیح ہے؟ اس لیے تجوید سیکھنا بہت ضروری ہے. بہت سارے لوگ ایسی کام چلا لیتے ہیں. عربی زبان کو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا بہت ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معنی بہت الگ ہو جاتے ہیں. آپ یہاں دیکھیں گے ایک ہے زکاہ ز سے زائے اور ایک ہے زکاہ. بہت سارے لوگ لگا اس میں کیا سننے کی آ رہا ہے. پھر پہلا زائے ہے آپ کی زبان نیچے جا رہی ہے اور دوسرا زکاہ ہے آپ کی زبان اوپر کے دانتوں کو لگ رہی ہے, یہاں لگ رہی ہے زکاہ. تو اب دونوں میں فرق ہے. تو پہلا زکاہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے زکات, جو زکات ہوتی ہے سال میں ایک بار دیتے ہیں مال کی, جو مال کی پاکی ہوتی ہے وہ زکاہ ہے. اور یہ جو زکاہ ہے وہ جانور کے ذبح کرنے سے وہ پاک اور حلال ہونا ہے. تو دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے. یہ ذبیحہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور وہ مال کے لیے. اس سال میں ایک بار ہوتا ہے, یہ ڈیلی اپنے یہاں آ رہا ہے گھر میں. مسلمان گوشت نہیں کھا, ایسا ہو سکتا ڈیلی ہو رہا ہے گوشت کھا رہے ہیں. تو وہ زکا یہ ہے زکا ذبح کرنا, اور وہ زکا وہ ہے مال میں سے زکات دینا. تو جنین کی زکات اس کی ماں کی زکات ہے. تو آدمی اگر بیان کرے اس طرح سے جنین کی زکات اس کی ماں کی زکات ہے, ماں کی زکات دے دیا جنین کی زکات ادا ہو گئی, یہ مسئلہ نکل رہا ہے اس سے. حالانکہ یہاں پہ مسئلہ وہ ہے نہیں, یہاں پر زکات کی بات نہیں ہو رہی, یہاں پر زکات کی بات ہو رہی ہے اس کا ذبح کرنے سے حلال ہونا. اب جنین کی زکات, یا میں اس کو کہوں گا جنین کا حلال ہونا ذبیحے میں اس کی ماں کا حلال ہونا ہے. تو اب آپ اس کو کیسا لیں گے؟ اب حدیث کے تو الفاظ اتنے ہیں, اس سے زیادہ ہیں نہیں. اب اس کا مطلب تو لینا پڑے گا, کیونکہ سمجھیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے. عمل کرنے کے لیے سمجھنا ضروری ہے. تو اب یہاں پر سمجھنے میں فرق ہو گیا علماء میں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مطلب یہ لیا کہ جو طریقہ ماں کے حلال کرنے کا ہے وہی اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے حلال کرنے کا ہے. اگر ماں مر جاتی تو کیا اس کا کھانا جائز تھا؟ نہیں. ماں مطلب جانور کی ماں. آپ کہاں, یہاں پر ذبیحے کی بات چل رہی ہے, کہیں گے یہ آدم خور تو نہیں ہے. ماں جو ہم یہاں کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے, بکری ہے مثلا, بکری کے پیٹ میں بچہ ہے. اگر وہ بکری مر جائے تو کیا اس بکری کو کھا سکتے ہیں؟ نہیں. کیا ہاں نہیں کھا سکتے ہیں؟ بکری مر گئی, مردار ہے بھائی, اللہ نے حرام کیا مردار کا کھانا ہے, تو متفق علیہ مسئلہ ہے. تو مردار حرام ہے, تو مردار کو کھایا نہیں جا سکتا ہے. کب کھا سکتے ہیں اس کو, بکری کو؟ جب شرعی طریقے سے اس کو بسم اللہ واللہ اکبر اس کو ذبح کیا. یہ کہ اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ زکاہ. شرعی طریقے سے اس کو حلال کرنا. تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں دیکھو ماں کا طریقہ کیا ہے, شرعی طریقے سے ذبح کرنا, تب جا کے وہ کیا ہوتی ہے, حلال. یہی طریقہ بچے کے لیے ہے جو اس کے پیٹ میں ہے. اگر ماں کو ذبح کیا اور بچہ پیٹ میں سے نکلا, اب اگر وہ زندہ ہے اس کو ذبح کر دیا, تب جا کے وہ حلال ہوگا. کیوں؟ جو طریقے سے ماں حلال ہوتی ہے وہ طریقے سے بچہ حلال ہوگا. اگر ماں مر جاتی تو حلال ہوتی؟ نہیں. تو بچہ بھی اگر مرا ہوا پیٹ میں سے نکلا تو حلال ہوگا؟ نہیں. کس کا فتویٰ ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. اب ان کا فہم ہے, اور حدیث کے سمجھنے میں اس کی گنجائش ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. یہ نہیں کہ اپنے دل سے کچھ بھی بول دیے, ان کو سمجھ میں آیا ہو. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ جمہور تقریباً سب کے سب محدثین علماء فقہا اس طرف ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کے حلال ہونے کے لیے ماں کو شرعی طور پر حلال کر لینا کافی ہے. اس کا حلال کر لینا ماں کے حلال کر لینا ہے، ماں کو شرعی طریقے سے ذبح کیے نا، بس بچہ بھی ابھی کیا ہو گیا، پیٹ میں حلال ہو گیا. اگر وہ مرا ہوا بھی پیدا ہو گیا حلال ہے، مرا ہوا پیدا ہوا تو حلال ہے. کیوں؟ بچے کے شرعی طور پر حلال ہونے کا طریقہ ماں کا حلال کر لینا ہے. ماں کو شرعی طریقے سے ذبح کر دیا، مردہ بچہ بھی پیٹ میں سے نکلا وہ بھی حلال ہے. ایک دم الٹا، ایک دم الٹا، دونوں میں کیا ہے ایک دم فرق ہے. ایک کے فتوے سے پیٹ کا بچہ کیا ہو رہا ہے؟ مردار، حلال، اور دوسرے کے فتوے سے. اور حدیث کون سی ہے؟ ایک ہی حدیث ہے، تو حدیث کا فہم الگ الگ ہو سکتا ہے. لیکن اب ہم بولیں گے پھر بھائی ہم نے کیا کرنا، حلال کے نہیں، اگر حلال نہیں ہے تو پھر ملال ہوگا کیا؟ اپنا اچھا گوشت گیا اپنا. دیکھیے سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے، صحابی کہتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ہم بعض اوقات جانور کو ذبح کرتے ہیں اور اس کے پیٹ میں سے مرا ہوا بچہ نکل آتا ہے، تو ہم اس کو پھینک دیں یا اسے بھی کھا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو کھاؤ، اس لیے کہ زکات الجنین زکات امہ. اب کیا ہوا دیکھیے، ایک راوی نے صرف اتنا ٹکڑا بیان کیا ہے، لیکن دوسرے راوی نے پورا قصہ بیان کیا، اور قصے سے مسئلہ ایک دم کیا ہو گیا، واضح ہو گیا. امام ابو حنیفہ کے فتوے میں خطا آئی کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سامنے وہ حدیث اپنے پورے پس منظر کے ساتھ نہیں، اور خصوصا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ کلوہ ان شئتم فإن زکات الجنین زکات امہ، کہ تم چاہو تو کھاؤ، اس لیے کہ جنین کا حلال ہونا اس کی ماں کا حلال ہو جانا ہے. تو اب کلوہ ان شئتم میں کیا مل رہا ہے؟ کہ وہ بچہ کھایا جا سکتا ہے، تمہارے اوپر ہے، کھانے کا کھاؤ، نہیں کھانے کا مت کھاؤ. ایسا نہیں کھانا پڑے گا تم کو، فرض ہے تمہارے اوپر، ایسا ہے نہیں. کھانے کی کوئی، کسی کو اگر نہیں چلتا ہے نہیں کھائے، لیکن حلال ہے کہ حرام ہے؟ وہ کیسے معلوم پڑا حلال ہے؟ حرام بولیں گے شراب پینا ہے پیو، تمہاری مرضی. بول سکتے اللہ کے نبی؟ کوئی حرام چیز کی اجازت نبی دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا ہے. تو جب آپ اجازت دے رہے ہیں تو کیا ہے؟ وہ حلال ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جنین اگر مردہ پیٹ میں سے نکلے، لیکن جانور کو جو ماں ہے، مادہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو اگر شرعی طریقے سے حلال کیا ہوا ہو، تو بچہ پیٹ کا نکلا ہوا مردار بھی کیا ہے؟ کیونکہ وہ اس کے حکم میں ہے، وہ باہر تھا کہ اندر تھا؟ وہ پیٹ میں تھا، تو وہ اس کے تابع ہیں. تو باقی اجزاء جیسے اس کے حلال ہیں، وہ بھی اس کے اجزاء میں شمار ہوتا ہے. اس کا کلیجہ حلال ہے کہ نہیں؟ حلال ہے نا. اور اس کی ٹانگیں، اس کا پیٹ، اس کا سب حلال ہے نا. تو وہ اس کے پارٹس ہیں، تو جب تک وہ پیٹ میں ہے وہ بھی کیا ہے؟ اس کا ایک پارٹ ہے. تو جیسے باقی پارٹ ہیں وہ حلال ہو گئے، تو یہ بھی پارٹ کیا ہو گیا؟ حلال ہو گیا. قیاسن بھی چیز ایسی آتی ہے. بہرحال تو جمہور محدثین اور فقہا کا یہ مذہب ہے کہ وہ حلال ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ کیا ہے؟ حلال نہیں. اس میں صحیح کیا ہے؟ حلال ہے، آنے دو، کیونکہ اس کے لیے کیا ہے؟ دلیل موجود ہے. تو اب کیا کوئی آدمی بول سکتا ہے امام ابو حنیفہ حدیث کی مخالفت کرتے تھے؟ بول سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ ان کے پاس عذر موجود ہے. نہیں ہے، ان کے پاس عذر ہے. عذر ہونا کیا ہوتا ہے؟ میں کو نہیں سمجھا، کیا کروں، یا یہ ایسا ہے، کیا کروں. تو ٹھیک ہے، تو عذر اس کو کہتے ہیں، ایکسکیوز ان کے پاس ہے. اگر ایکسکیوز نہیں ہے تو آدمی کیا ثابت ہوگا؟ مجرم. کسی کے پاس عذر ہوتا ہے تو مجرم نہیں ہوتا ہے. تو اس حدیث کو امام ابو داؤد، حاکم وغیرہ نے اور بہت سارے محدثین نے روایت کیا ہے، اور اس حدیث سے یہ بات ملتی ہے کہ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایک عالم کو ایک حدیث سمجھ میں آتی ہے، اس کا ایک مطلب لیتا ہے، لیکن دوسرا عالم، دوسرا مجتہد، بڑے سے بڑا عالم بھی ہے، اس کا دوسرا مطلب لیتا ہے۔ ایسی کئی مثالیں دی جا سکتی ہے، انشاءاللہ کسی درس میں ہم وہ بھی دیکھیں گے کہ ایسے کتنے کیسز ایسے امت میں، صحابہ، تابعین، تبع الاتباع میں اور اہل علم میں ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ مستقل موضوع ایک درس کا ہو سکتا ہے، تاکہ لوگوں کے سامنے بات آئے کہ بڑے سے بڑے عالم سے بھی کسی حدیث کے سمجھنے میں خطا ہو سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے ہمارے لیے اتنا کافی ہے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے کیسز بدل جانے سے، معاملات بدل جانے سے بھی فہم میں اختلاف اور فرق ہو سکتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم۔